जी बिस्मिल्लाह करें, जी बिस्मिल्लाह करें।
असल में ये कानून बयान किया गया लौह कलम में। हजूर मुर्शिद हजूर कलंदर बाब मौलिया ने ये बात फरमाई है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारा नुक्ता जात यानी हमारी जात का नुक्ता उस चीज में ढल जाता है या उस चीज में तब्दील होता है, तब वो चीज हमारे मुशाहिदे में आती है। यानी इंसान का नुक्ता जात इस सलाहियत का हामिल है कि वो जो चीज देखता है वो असल में वो उसमें ढल जाता है। मसलन आपके हाथ में मोबाइल है, ये मोबाइल आप देखते हैं तो आपका नुक्ता जात मोबाइल बनता है, तब जाके आपको मोबाइल का एहसास होता है। और ये अमल सेकंड के हजारवें हिस्से में होता है, बहुत तेज रफ्तारी से होता है, इसलिए हमें कभी पता नहीं चलता। ये बहुत बड़ा कानून है। देखें लफ्ज क्या इस्तेमाल फरमाया, जात। जात जो है ये रूह से ऊपर की चीज है। देखें चार चीजें हैं, जात है जो रूह की एनर्जी से काम लेती है, रूह आगे से नस्मा बनाती है जिसे जहन कहते हैं, और वो आगे जिस्म बनाता है। यानी असल अम्मा जो है वो जात हुई, और हमारी और आपकी जात असल में क्या है, ये अल्लाह की तजल्ली जात का एक नुक्ता है, यानी अल्लाह की जात का एक अक्स है। उस अक्स का एक नुक्ता आपकी जात है, एक नुक्ता मेरी जात है। हम तजल्ली जात का एक नुक्ता होने के नाते अल्लाह की अता करदा सिफात से मुत्तसिफ है। और फिर मजीद अल्लाह ने बता दिया वनफ़ख्तु फीहि मिन रूही, इनके अंदर मैंने अपनी रूह में से कुछ फूका। यानी रूह और चीज है, जात और चीज है। तो ये नुक्ता जात जो है ये जिस चीज को देखता है उसमें ढल जाता है। मसलन हज़रत कलंदर बाब मौलिया ने गुलाब की मिसाल दी कि जब हम गुलाब को देखते हैं तो हमारा नुक्ता जात गुलाब बनता है, तब हमें गुलाब दिखता है। तो ये कानून हजूर मुर्शिद करीम ने इस तरह बयान फरमाया कि जब शाहिद किसी चीज को देखता है तो उसका नुक्ता जात उस चीज में तब्दील हो जाता है। ठीक हो गया?
जी,
ये एक सेकंड का हजारवां हिस्सा। ठीक है, कायनाती स्पीडो में एक हिस्सा है फेमटो सेकंड। पता है आपको फेमटो सेकंड क्या है? यानी के एक के आगे नौ सिफर लगाएं तो कितना हिस्सा बना, 10 करोड़वां। तो मैं तो यानी के देखे ना, हमें चूंकि इन चीजों का अभी वो रफ्तारें नहीं है ना कि हम इन चीजों का शऊर रखें, हमारी तो रफ्तार ही बड़ी स्लो है। यही तो वो कहते हैं शऊर की रफ्तार बहुत कम है, इसको बढ़ाना सीखो। जहन की रफ्तार जिस्म की रफ्तार से कितनी ज्यादा है। आपने देखे ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो आप एक घंटे में एक दो मील करेंगे या तीन मील कर लेंगे, बहुत तेज चले तो। लेकिन आपने यहाँ से लाहौर जाना हो तो आप सिर्फ लाहौर को सोचे तो आप जहनी तौर पे लाहौर पहुंच गए उसी सेकंड में। तो कितनी स्पीड हुई ख्याल की, माती जिस्म उसका साथ ही नहीं दे सकता। एग्जैक्टली बिल्कुल दुरुस्त हो समझे आप, यानी जब हमें अपनी इन सलाहियतों का वकूफ हासिल होगा, मार्फत हासिल होगी, यानी हम इनको जान लेंगे, जानने के बाद इनको प्रैक्टिस करना या इनसे काम लेना, इन सलाहियतों का वकूफ होना यानी वाकफियत होना, और फिर उसके बाद उनसे काम ले सकना, यही सारी मशकों के लिए मुराकबे तजवीज किए जाते हैं कि मुराकबा करें ताकि आपका जहन रफ्तार भी पकड़े और सकत भी पैदा हो। दो चीजें होती हैं, एक सकत होती है, एक रफ्तार होती है। रफ्तार बढ़ाना इतना मुश्किल नहीं है, सकत पैदा करना मुश्किल है, क्योंकि आदमी जो कुछ देखे उसको समझे भी तो सही, उसको बर्दाश्त भी तो करे, उसके दुरुस्त इंटरप्रिटेशन करनी भी तो आदमी चाहिए ना। तो शऊर तवाना करना है हमने, यहाँ सारे शऊर की नफी करने बैठे हुए, भाई पहले उसे तवाना करेंगे, फिर उसके बाद वो आपको उछाल के तो लाशऊर में धकेलेगा ना। अब उसमें दम ही नहीं है तो वो कहाँ से आपको उछाल देगा। अब ये जितनी मशकें हैं, मसलन ये अब्बा ने कहा कि भाई स्याह नुक्ते का मुराकबा करें, अब्बा ने फरमाया कि एक सफेद कागज से दायरा बना के 3-4 फुट के फासले से टिकटिकी बांध के उसे देखें। याद है, सुना था आपने कि ये रूहानियत का पहला सबक है, ये पहली क्लास है, यानी आपको अपनी नजर पे कंट्रोल तो है नहीं। हम एक मतलब 5-10 सेकंड बाद पलक झपकते हैं, आदत है हमें, यानी पलक झपकना जो है ये एक गैर इरादी, गैर शौरी, गैर इख्तियारी फेल है। जब इस पे कंट्रोल नहीं है तो बाकी चीजों पे कहां से कंट्रोल आ जाएगा। इसी तरह सांस है, मैं हम कितनी दफा हम कहते हैं, हुजूर मुर्शिदे करीम ने कितनी बार कहा आराम से सांस लेना सीखो, सांस तो पूरा लेना सीखो। किताब कलंदर शऊर में पूरे 2 चैप्टर है सांस पे, लेकिन बस वो हमने पढ़े, एंजॉय किया और दैट्स इट, अमल नहीं हो रहा। अब सांस पे अगर आपको कंट्रोल नहीं है तो आप नुक्ता जात की वर्किंग की स्पीड को कैसे समझेंगे। यानी जितना आप ये छोटी छोटी बुनियादी चीजों को तवज्जो देंगे, इन पे अमल करेंगे, तो उससे आपकी सलाहियतें उभरेंगी। वो जो खादीदा सलाहियतें हैं, सोई हुई सलाहियतें हैं, वो बेदार होना शुरू हो जाएंगी। शर्त वही है कि मुर्शिद की बात जो वो कह दी गई है उस पे अमल करें। ठीक हो गया?
शुक्रिया।
आपका शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा सवाल पूछा। जी वालेकुम अस्सलाम।
तुमको सवाल करने थे, वो पूछ रही थी ना।
जी फरमाइए।
किस्सा में है तो शैतान ने कहा कि मैं बड़बड़ाऊंगा, उसके मुझे समझ में एक बात ये नहीं आई कि ये है वाला वाला मोरन लहूं वाला या सुबह यो बस देखूंगा अगर अनामी वाला मोरन लहूं पर यो अगर रोना वाला फल्ला है तो यकीन वो जरूर चिरने का सोमाई होंगे और अलबत्ता मैं जरूर हुक्म दूंगा इनको तो और यकीनन वो जरूर तब्दील करेंगे अल्लाह की बनावट। इससे क्या मतलब,
उसका असल में ये तोहम परस्ती थी ना अरब में, क्या था तोहम परस्ती, जैसे ये हम हिंदुओं ہندوانہ رسومات کا شکار ہو کے تو ہندوانہ رسم و رواج کا تو توہم پرستی میں پڑے ہوئے ہیں. مثلا بلی راستہ کاٹ گئی تو نحس ہو گیا, تو وہ کسی کا دوپٹہ جل گیا تو آفت آ جائے گی, کوا آ گیا تو مہمان آ گئے. اسی طرح وہ سمجھتے تھے کہ جس جانور کا کان چیر دیں گے وہ متبرک ہو گیا. جی تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے توہم پرستی کی طرف. تو اللہ نے منع کیا کہ یہ توہم پرستی جائز نہیں ہے, کیونکہ انسان کو اتنی طاقت دی گئی ہے کہ جو وہ سوچے گا وہ مکمل کر سکتا ہے. اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ جو چاہے کرے, ٹھیک ہے نا. اب آپ نے جو کچھ مثلا دیکھے نا, انسان سوچتا ہے گھر بناؤ, وہ سوچتا ہے تو گھر بنتا ہے نا. وہ سوچتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو پیسے نہیں آتے. وہ کہتا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے. آپ دیکھیں نا, شادی ہونی ہے تو شادی کے لیے اللہ وسائل عطا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. لیکن ہمارے یہاں تو ہم پرستی ہے, میرے پاس پیسے ہوں گے تو شادی کروں گا. نتیجہ وقت گزر رہے ہیں سب سے, ٹھیک ہو گیا. تو یہ توہم پرستی کے خلاف بات کی گئی ہے.
اچھا دوسرا یہ کہ اس دن لوگوں کا نام سے ڈسکشن میں تھا سوال کہ فرشتوں کا, تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان میں اللہ نے فرشتوں اور جنوں دونوں کی صلاحیت رکھ سکتی ہوں.
انسان کے اندر جی ہاں, دیکھیں انسان سپیریئر ہے. انسان کو مسجود ملائک قرار دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ جو صلاحیتیں فرشتوں میں تھیں ان سے بڑھ کر جنات کو عطا کی گئیں, پھر جنات سے بڑھ کر انسانوں کو عطا کی گئیں. جب انسان کو اللہ نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ, یہ حکم دیکھے نا, جنات کے لیے تو نہیں ہے. اللہ نے اپنی روح میں سے تو کچھ جنات میں نہیں منتقل کیا, فرشتوں میں بھی نہیں کیا, صرف انسان کے لیے آیا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ. اس کا کیا مطلب ہوا؟ انسان اس وجہ سے اسپیشل ہو گیا, تو اس کے اندر اللہ کی روح میں سے کوئی چیز منتقل ہوئی, اور اسی وجہ سے پھر اس کو علم الاسماء سکھایا. یعنی جو صلاحیتیں اللہ کی اپنی اسپیشل صلاحیتیں تھیں وہ انسان میں منتقل کی, اور اس کو ان کا علم سکھا دیا, ان کے برتنے کے طریقے بتا دیے. پھر اسے کہا اظہار کرو. اچھا آدم نے اظہار کیا تو انہوں نے کہا دیکھا میں نہیں کہتا تھا, جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے. اس پہ سب نے کیا کہا کہ جی ہمیں تو اتنا ہی پتا جتنا آپ نے بتا دیا. اس پہ کہا کہ بس اس کو پھر سجدہ کرو, اب اس کی بات مانا کرو. تو یہ سارا قصہ جو ہے کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اسی طرف نا, کہ انسان سپیریئر ہے. یہی بات وہاں دکان کے چیپٹر میں عرض کی تھی نا, کہ جب حضور تاج الدین بابا اولیا ناگپوری نے یہ بات بتائی کہ دکان کی تین حالتیں ہیں. دکان کی تین حالتیں, مثبت, منفی اور نیوٹرل. مثبت کے زور پہ, مثبت کا مطلب ہے مٹھاس. انسان چونکہ مٹھاس یعنی کاربن کی دنیا میں ہے, ٹھیک, تو کاربن کی دنیا میں یہ پوزیٹو دخان ہو گیا, ٹھیک ہے. جنات کی دنیا نیگیٹو دخان ہے, اور فرشتہ جو ہے یہ نیوٹرل دخان ہے, یعنی کہ اس کا ملخص ہے. اب اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ انسان کو یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے اندر نمک کی مقداروں کو بڑھا کر جنات کی طرح کام کر سکتا ہے. جنات کی طرح زمان و مکان کو کینسل کر سکتا ہے, ٹھیک. یا جب وہ اپنا دونوں کو نیوٹرلائز کر لے, نمک اور چینی کو جتنا زیادہ نیوٹرلائز کر لے, تو عالم ملکوت یعنی فرشتوں کی طرح اللہ کی بات کو سمجھ سکتا ہے. تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ انسان کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں موجود ہیں, چاہے وہ فرشتگی اختیار کر لے یعنی عالم ملکوت سے روشناس ہو جائے یا عالم جنات سے. وہ جن بن نہیں جائے گا نہ وہ فرشتہ بن جائے گا, بلکہ وہ فرشتوں والی صلاحیتوں سے کام لے سکے گا. اب واضح ہو گئی بات؟ جی
سر, میرا ایک اور سوال تھا.
ارشاد,
سورہ یوسف میں ہے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی شرط جو اپنی قمیض بھیجی اپنے بھائیوں کے ہاتھ کی, حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ لگا دے تو ان کی بنائی لوٹ آئے گی.
جی جی
سر, وہ کیسے ہوا؟ کیا ان کی نغمہ کی روشنی ہے اس؟
جی ہاں, یہ بات نہیں نہیں, اس کے پیچھے پوری سائنس ہے. دیکھیں, معجزہ وہ ہے جس عقل کو عاجز کر دے. معجزہ کا لفظی مطلب ہے کہ جس کو عقل نہ سمجھے, ٹھیک ہے نا. اب اصل کہانی کیا ہے کہ انسان کو چونکہ اللہ نے سپیریورٹی عطا کی ہے, تو یہ جو چیزیں استعمال کرتا ہے اس میں اس کی روشنیاں منتقل ہو جاتی ہیں. میں آپ کو مثال عرض کر دیتا ہوں. آپ دیکھیں, بعض گھروں میں گملے رکھے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ ٹنڈ منڈ سوکھے ہوئے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اس گھر کے رہنے والوں کی کثیف روشنیاں جو ہیں وہ پودوں کو اگنے نہیں دے رہے. غور کریں. اب اسی طرح بعض لوگوں کے گھروں میں دیکھیں گے کہ گرینری زیادہ ہے, وہاں خوشی ہے, وہ خوشحال ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں گرینری دکھتی ہے آپ کو. یا یہاں آج زنانے کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح جو بھی روحانی بندہ ہوگا, وہ جو چیز استعمال کرتا ہے, یہ جو تبرکات ہوتے ہیں, یہ حضرت موسیٰ کا آسا اور یہ فلاں کا آسا اور یہ فلاں کی کرتا, یہ کیوں متبرک مانے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جس نے استعمال کیے ہیں اس کی روشنیاں ان میں جذب ہو چکی ہیں. ہماری روشنی ہمارے کپڑوں میں جذب ہوتی ہیں, لیکن ہماری روشنیاں بکھری ہوئی ہیں, اس لیے ان کا کوئی کسی کو اثر ہی نہیں فیل ہوتا, ٹھیک ہے. اسی طرح جب حضرت یوسف نے اپنا کرتا بھیجا, تو ایک تو اس کرتے میں حضرت یوسف کے پسینے کی مہک تھی, اس سے حضرت یعقوب کو پہلی بات کی تو یہ تسلی ہو گئی کہ میرا بچہ زندہ ہے. غور کریں, یعنی جو ہی انہوں نے, یہ روایتوں میں ہے نا کہ ابھی وہ دور ہی تھے تو انہوں نے کہا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے مجھے, یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کیا مطلب ہوا؟ اب دیکھیں نا کہ ایک بندے کی ایک روحانی طاقت جو ہے وہ اس کے کرتے میں جذب ہو گئی, یا اس کے اثرات وہاں منتقل ہوئے ہوئے تھے تبھی وہاں پہ اس کو بھیجا گیا. آپ غور کریں نا کہ روحانی سلاسل میں پیر و مرشد کسی مرید کو کوئی چیز عطا کرے تو اس کا اثر ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ مرشد کی روشنیاں گویا مرید میں منتقل ہو جاتی ہیں اس طرح سے. تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ حضرت یعقوب کو جب یہ تسلی ہو گئی کہ میری اولاد, میرا بیٹا جو بہت ہی جس سے ان کو پیار تھا, وہ حیات ہے, اور دوسرے ظاہر ہے کہ اس کے غم میں آنکھیں چلی گئیں, تو اس کی وہ مہک سے وہ ایک دم آنکھیں روشن ہو گئیں. اب اس کو آپ مطلب ہے معجزہ کہیں جو بھی کہیں, لیکن بہرحال یہ عام بندے کا تو نہیں کام, ایک روحانی بندہ ہی کر سکتا تھا, اور نبی ایک روحانی بندہ ہوتا ہے. ویسے تو ماشاءاللہ ہم سبھی روحانی ہیں, کیونکہ ہم سبھی کے اندر روح کام کرتی ہے, لیکن ہمیں روح کا پتہ ہی نہیں ہے, روح سے ہم کام ہی نہیں لیتے, اس لیے ہم جہالت میں مبتلا ہیں.
شکریہ.
آپ کا شکریہ. جی اور کوئی؟ حواس کی رفتاریں دیکھیں نا, جہاں آپ نے یہ پڑھایا لوح قلم میں کہ نیند اور بیداری کے وقفے ہیں, وہاں آگے بتایا کہ صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو لطیفہ نفسی, یعنی کہ یہ گویا فرسٹ گیئر لگ گیا. پھر اس کے بعد وہ کلفت و سرور کا دور شروع ہو جاتا ہے, یہ دوسرا گیئر لگ گیا. پھر وہ رفتہ رفتہ کرتے کرتے وہ شام ہو جاتی ہے, تو وہ تیسرا گیئر چوتھے میں تبدیل ہو گیا, چوتھا پانچویں میں, نیند گہری ہو گئی, اس کے بعد وہ چھٹا گیئر لگ گیا. ٹھیک ہے, اس کا آپ کو شعور ہی نہیں ہے, یعنی اتنی سپیڈ بڑھ جاتی ہے کہ وہ ہمارے شعور میں ہی نہیں رہتی. اس کے بعد جب دوبارہ بریک لگتی ہے, دن نکلتا ہے, صبح ہوتی ہے, وہ پھر بریک پکڑتا ہے, پھر وہ زیرو سے سٹارٹ لیتا ہے, پھر وہی پہلا لطیفے کی حرکت شروع ہو جاتی ہے. وعلیکم السلام. ارشاد,
تقدیر کیا ہے؟ انسان کا معاملہ تقدیر کے تحت ہے یا تقدیر کے تحت؟ اگر تقدیر کے تحت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان مجبور ہے, پھر انسان کا امتحان کیوں؟ اگر تقدیر کے تحت ہے تو سمجھ میں نہیں آتا
بہت
سے معاملات
میں انسان اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے. جی میں عرض کروں, میرا طریقہ واردات ہی ہے کہ میں کہتا ہوں جو بھی آپ لفظ بول رہے ہیں اس کی اصل مطلب روٹ کو پکڑ کے, اس کی جڑ کو پکڑ کے اس کو سمجھ لیں, مسئلے ہی حل ہو جائیں گے. تقدیر کا لفظ قدر سے ہے, ٹھیک ہے, قدر سے مقدار ایک لفظ بنتا ہے. ان اللہ علی کل شئن قدیر, اللہ جو ہے وہ ہر چیز کی مقداروں کا تعین کرتا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ ایک بڑے طاقتور کا, جاننے والے کا, علم کو برتنے والے کا باندھا ہوا حساب ہے, یعنی مقداروں کا تعین تقدیر ہے. ہم نے اسے نامہ اعمال کا طے ہونا کر دیا. جب میرے اعمال پہلے سے طے ہیں تو مجھے اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ پھر میرے میں اور جانور میں کیا فرق ہوا؟ اصل کہانی یہاں سے خراب ہوئی کہ ہمیں تقدیر کا کانسیپٹ بگاڑ دیا گیا. ہم نے کیا کیا کہ یہ مقداروں کا تعین اعمال اور افعال کا تعین بنا دیا. فرق سمجھیں, اب پانی جو ہے وہ دو ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن سے مل کے بنتا ہے, ہاں یا نہیں؟ H2O. ہر چیز مطلب ہے, آپ بریانی پکاتے ہیں تو ہر چیز کی مقداریں ہیں. اگر مقداروں سے زیادہ ڈال دیں, مٹھی بھر کے نمک زیادہ ڈال دیں تو کیا اثر ہوگا بریانی کا؟ ستیاناش ہو جائے گی. یعنی ہر چیز اپنی مقداروں کا تعین اللہ نے کیا ہے. اب وہ مقداروں کا تعین ہونے سے انسان وجود میں آ گیا, لیکن اس کے اعمال اور افعال جو ہیں وہ اس کے کنٹرول میں دیے گئے. اب اس کی تدبیر کرنا، تدبر کرنا، تدبیر تدبر سے ہے. اچھا تدبر دبر سے ہے، دبر کہتے پیچھے پیچھے کو، پچھلے حصے کو، یعنی کہ انجام پہ نظر رکھنا. یہ ہے تدبیر کہ میں ایک چیز کو اچیو کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہونا چاہیے میں کس راستے سے جاؤں گا، کتنا فاصلہ، کتنا زور، راستے میں کیا دشواریاں ہوں گی، میں ان کو کیسے پار کروں گا. ان چیزوں کو تدبیر کہتے ہیں، تدبر اسے کہتے ہیں. یعنی اینڈ ریزلٹ پہ نظر رکھ کے اسکیم لڑانا. اب ہم نے تدبیر کا ہاتھ چھوڑ دیا، او جی میری قسمت میں نہیں ہے. قسمت کا لفظ ہے قسم سے، وہ ستاروں کی قسمیں، ان کے تحت زوڈک سائنس بنا دیے، ان کے تحت ہم نے اپنے آپ کو 36 گروہوں میں تقسیم کر لیا انسانوں کو. یہ طبیعتوں کا تقسیم تھی، اس کا بھی تعلق اعمال اور افعال سے نہیں ہے. ادھر ایک لفظ نصیب ہے، نصیب میں نے نصب ہونا، یعنی جو بات پیر و مرشد نے کہی میں نے وہ تسلیم کر لی، تو وہ اس کے نقوش میرے اندر نصب ہو گئے، اب وہ نصیب بن گیا میرا، ورنہ ہم کیا نصیب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ایک لفظ اس میں ذرا ہٹ کر ہے، وہ ہے بخت. بخت اسی سے نیک بخت اور بد بخت کہتے ہیں نا. بخت کسے کہتے ہیں؟ اسی کو ہندی میں بھاگ کہتے ہیں، اسی سے لفظ ہے بھاگوان، جو شارٹ ہو کے بھگوان بن جاتا ہے. بھاگ یعنی کہ بخت، یعنی بعض لوگوں کو حالات کنڈیوسو ملتے ہیں، یعنی ایسے حالات میسر ہوتے ہیں جس میں وہ زیادہ اچھا گرو کرتے ہیں، اس کو بخت کہتے ہیں. کہ بھئی یہ اس کے وقت اچھے تھے، یعنی کہتے ہیں نا بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، بلی کے نصیب دیکھو کہ وہ چھینکے میں رکھا تھا، یعنی چھینکا ہوتا تھا پہلے دور میں، وہ چھت سے کنڈا چھکا باندھ کے اس میں دودھ رکھ دیتے تھے کہ بلی وہاں تک نہ پہنچ سکے. تو بلی کے بھاگ دیکھو کہ اس کے وہاں سے گزرتے ہوئے وہ چھینکا ٹوٹ گیا، یعنی دودھ خود بخود نیچے آ گیا. تو یہ جو حالات کا کنڈیوسیو ہونا ہے، حالات کا فیوریبل ہونا ہے، موافقت میں ہونا ہے، اس کو بخت کہتے ہیں. وہ اور چیز ہے، نصیب اور چیز ہے، تو قسمت بالکل اور چیز ہے. تقدیر کا تو سارا فلسفہ ہی غلط ہے. اللہ قادر المطلق ہے، اللہ قدیر ہے، وہ مقداروں کا تعین کرتا ہے. اعمال اور افعال تو اس نے آپ کی نیت پہ چھوڑے ہیں. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا تعلق تمہاری نیتوں سے ہے، جس چیز کی نیت کرو گے ویسے ہی عمل ہوں گے. یعنی آپ جو ارادہ کریں گے، آپ نے ارادہ کر لیا کہ جی میں نے اچھا بننا ہے، اب آپ کے سارے اعمال ویسے ہوں گے جو اچھے لوگوں کے ہوتے ہیں. آپ نے طے کر لیا کہ نہیں بھائی میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، اب آپ کو کوئی نہیں ٹھیک کر سکتا، کیونکہ آپ نے نیت کر لی کہ جی میں اپنے مزے میں ہوں. انما الاعمال بالنیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی مقام کے بعد ہم پھر قسمت کو رو رہے ہیں. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جس عمل کی نیت کرو گے وہ سرزد ہو جائے گا. بات بات ہو گئی.
اچھا کام کرنے تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا.
نہیں سر یہ دیکھیں نا، یہ کیا تو آپ ہی نے نا جی. اب دیکھیں نا، میں نے یہ میں بولا، آپ نے سماعت فرمائی، اب آپ کہیں نہیں میں نے نہیں سنا، تو یہ تو غلط ہو گیا نا. میں نے حضور مرشد کریم سے پوچھا کہ حضور یہ میں کو کیسے ختم کروں، تو بھائی نے کہا میں کیسے ختم ہو سکتی، کھانا میں نے کھایا تو میں یہ کیسے کہہ دوں کہ کھانا آپ نے کھایا. بات سمجھیں، دیکھیں انانیت نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں، میں نے ان کا اچھا استعمال کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے اتنی فہم اتنی توفیق عطا فرمائی. آپ جو بھی کریں آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ میں اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے تحت کام کر رہی ہوں. بس اتنی ہی بات کا نام ولایت ہے, اسی کا نام ولی اللہ ہونا ہے کہ آپ کے ذہن میں اللہ آن بسے. حضور مرشد کریم نے صاف کہا کہ روحانیت اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے, کہ بندے کے اندر اللہ آن بسے اور بندہ محبت کا چلتا پھرتا عملی نمونہ بن جائے. بتائیے, اللہ بندے کے اندر آن بسے اور بندہ محبت کا عملی نمونہ بن جائے, یعنی اسے کوئی چیز بری ہی نہ لگے, کیونکہ اللہ کو کوئی چیز بری لگتی ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ کو نے جن چیزوں میں انسان کا نقصان ہے ان سے منع کیا, اللہ کو نہیں فرق پڑتا. دیکھیں نا, اگر آپ کو چوری سے منع کیا تو اس میں انسان کا نقصان ہے, انسان کی انرجی ضائع ہوتی ہے. غیبت سے منع کیا تو اس میں انسان کا نقصان ہے, بلا وجہ اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے. تو اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا وہ اس لیے منع فرمایا کہ اس میں انسان کا نقصان ہے. اللہ کو کیا, اللہ کو نہیں کوئی چیز بری لگتی. ہم اپنی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں, یعنی اللہ نے جن چیزوں کو آپ کے لیے مضر سمجھا وہ اللہ کو ناپسند ہے. کیوں؟ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کی محبوب ترین مخلوق ہیں. دیکھیں نا, جس نے اپنی جان میں سے جان ڈالی وہ کتنا پیارا ہوگا. ہم کیا کہتے ہیں کسی کو جو بہت پیار کسی پہ آئے تو کہتے ہیں تو میری جان ہے. غور کریں, اللہ نے تو آپ کے اندر اپنی جان میں سے جان ڈالی ہوئی ہے, تو آپ اللہ کو کتنے پیارے ہیں. اس لیے جب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو آپ کے لیے مضر ہے, اس کو اللہ ناپسند کرتا ہے. اللہ آپ کو برا نہیں لگتا. اگر برا لگے تو اللہ یہاں یہ جو ہمارے کرتوت ہیں اس کے بعد ہمیں چھوڑے گا زندہ, لیکن وہ پھر بھی رزق بھی دے رہا ہے, وسائل بھی دے رہا ہے, غور و فکر کی صلاحیتیں بھی نہیں چھین رہا. لیکن ہم میں کہ قسم کھائے بیٹھے ہیں کہ نہیں, ہم نے اللہ کی نہیں ماننی, اپنی ہی کرنی ہے. وہ بگاڑ وہاں پیدا ہوا جب ہمیں الفاظ کا درست مفہوم چھین لیا گیا, ہمیں کیا کہتے ہیں الجھاؤ میں ڈال دیا گیا, ہماری نظروں کے آگے ہمارے دماغ میں ایسے جالے بن دیے گئے جن جالوں کا توڑ ہمیں نہیں آتا. اسی لیے غور و فکر کا حکم دیا کہ انسان خود اپنے ذہن کے جالے دور کرے. یہ جو عقائد اور عقیدتوں کے جالے ہیں ان سے نکل کر اللہ کی بات کو اس طرح سمجھیں جس طرح اللہ سمجھانا چاہتا ہے. بس یہ ہے سارا راگ. یہ بات واضح ہو گئی؟ کچھ تھوڑی زیادہ ہی کر گیا میں, معافی چاہتا ہوں. آپ کا شکریہ جی. ارشاد,
یعنی جو روشنیاں پورے جسم میں ہوتی ہیں,
جی جی,
پورے جسم میں دور کر رہی ہوتی ہیں,
جی,
تو جب انسان پیرالائز ہوتا ہے, اس کا ایک ہاتھ یا اس کی ٹانگ پیرالائز ہو جاتی ہے, تو ادھر روشنیوں کا بہاؤ کیوں رک جاتا ہے, کیا وجہ ہوتی ہے؟
ظاہر پیرالائز ہو جاتا ہے کہ یہ رک جاتی ہے. دیکھیں نا ایک تار ٹوٹ جائے اندر سے, ایک تار ٹوٹ جائے اندر سے تو وہاں پہ ظاہر ہے اس سرکٹ میں کرنٹ پورا نہیں پھیلے گا. یہ پیرالائزیشن اب جو لیٹسٹ آپ کی سائنس بتا رہی ہے وہ یہ کہ جب دماغ میں کلاٹ یعنی کہ خون کا ایک لوتھڑا بن جائے اور وہ دماغ کی کسی باریک رگ میں آ کے رک جائے, پھنس جائے, تو وہاں سے خون کا بہاؤ کم ہو جانے سے پوری وہ برین کے اس حصے کو سپلائی رک جاتی ہے. اس سے آگے وہ چونکہ دیکھیں ایک جسم ہے, ایک دماغ ہے, پھر ایک ذہن ہے. ذہن ہی کو نسواں کہتے ہیں, دماغ کو بھیجا کہتے ہیں, مغز کہتے ہیں. یہ جو گرے میٹر ہے اس کی اپنی فنکشنلٹیز ہیں, یہ اس کا قصور ہوتا ہے. یعنی برین میں برین ہیمریج کیا ہے, رگ پھٹ گئی اندر کی, برین فالج کیا ہے کہ اس برین کی رگوں میں ایک خون کا لوتھڑا اٹک جاتا ہے. اب انہوں نے جو ہی کوئی فالج ہوتا ہے اس کو فوری طور پہ اگر انجیکشن دے دیا جائے خون پتلا کرنے والا, تو اکثر وہ کہتے ہیں کہ ہم بچا لیتے ہیں, یعنی کہ اس کو فالج نہیں ہو پاتا. یعنی اگر آپ کا ذہن پوری طرح توانا ہوگا تو وہ دماغ کو توانا رکھے گا. ٹھیک ہے, اس کا طریقہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ آپ سانس پورا لیں گے, جسم کو جب آکسیجن کی مقداریں پوری ملیں گی تو برین پورا کام کرے گا. دماغ کو اس سے, ذہن کو دماغ سے کام لینے میں سہولت رہتی ہے. یہ آکسیجن کی مقداریں پورا رکھنا کس کا فرض ہے؟ ہم ساری زندگی اٹھلا سانس لیتے ہیں, یہ تو ہمارے جسم کی مشین اتنی سپیریئر ہے, اتنی پرفیکٹ ہے کہ وہ تھوڑی سی آکسیجن پہ بھی گزارا کرتا ہے. لیکن آخر طاقت ہے, کبھی نہ کبھی وہ پریشانی میں ضرورت سے زیادہ استعمال کر بیٹھتا ہے تو پریشان بندے کو فالج ہوتا ہے. ذہنی طور پہ جو بندہ بہت اپسٹ ہوگا اس کو فالج ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے جسم میں آکسیجن ہے ہی نہیں. آکسیجن کی کمی سے کلاٹنگ ہو جاتی ہے. کلاٹنگ جو ہے وہ جس وقت برین میں پھنستی ہے وہاں کی رگوں میں, وہ پورا جس حصے کی طرف تک ذہن میں وہ کلاٹ آتا ہے, دائیں طرف آ گیا تو وہ دائیں طرف گیا, بائیں طرف آ گیا تو بائیں طرف پیرالائز ہو جاتا ہے. یہ میں نے تھوڑا سا میڈیکل سائنس کے حوالے سے اس کی وضاحت کر دی. روشنیوں کا کس طرح سمجھ آ گیا آپ کو؟ روشنیاں تو ذہن میں کام کر رہی ہیں نا. روشنی کہتے کسے ہیں؟ تصورات کو. تو جو تصورات کا بہاؤ ہے اس کو ہم روشنی کہتے ہیں. واضح ہو گئی بات کے نہیں؟ چلیں خوش رہیے. آپ نے کوئی اور سوال کرنا ہے؟ یہ اصل میں لفظ سخاوت کہتے ہیں کسی کے ساتھ, مطلب جودو عطا, کسی کو دینا. ٹھیک ہے, عربی میں لفظ ہے غنی. غنی کا مطلب ہم لیتے ہیں دوسروں کو دینے والا. یہ ہم نے ترجمہ کیا ہوا ہے. آپ کو حیرت ہوگی, بڑا مزہ آئے گا سن کے. غنی کا لفظ جو ہے اسی سے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا غنا, اسی سے لفظ ایک سنا ہوگا نغمہ, اسی سے ایک لفظ سنا ہوگا نغمگی. ہاں یا نہیں؟ یعنی غنی وہ جو فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو, جس کے سر رلے ہوں فطرت کے ساتھ. فطرت کیا کرتی ہے؟ فطرت اپنے لیے کچھ نہیں کر رہی, وہ اپنے لیے اتنا کرتی جتنا اس کے وجود کے لیے ضروری ہے, باقی وہ سب کچھ دوسروں کے لیے کرتی ہے. مثلا ایک پودا ہے, وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے لیے پتے بناتا ہے, جھاڑی بناتا ہے, پھول لاتا ہے پھل لاتا ہے وغیرہ, لیکن کیا وہ خود استعمال کرتا ہے؟ وہ آکسیجن بنا رہا ہے تاکہ دوسری مخلوق کے کام آئے. وہ نشاستہ اکٹھا کر کے کہیں اسے پھل کی شکل میں, کہیں گاجر کی, کہیں مولی کی, کہیں توری کی, کہیں ان صورتوں میں اپنے اندر جمع کر لیتا ہے. تو کھاتا کون ہے بھائی؟ جانور کھاتے ہیں یا انسان کھاتے ہیں؟ تو غنا کہتے ہیں, غنی کہتے ہیں جو دوسروں کو دے. تو سخاوت یہ ہوئی کہ آپ نے کسی کے لیے کچھ کر دیا, جس کے لیے جس نے کچھ کیا وہ سخی کہلایا. ٹھیک ہو گیا؟ کس کے بارے میں؟ اثار. ہاں اثار, اثار کا لفظ اثر سے ہے. کیا؟ اب اثر کو دیکھیں, اگر آپ کسی کے لیے اثار کریں تو آپ کے کام کا اثر ہونا چاہیے نا. آپ اس طرح سے کریں کہ اس دوسرے پہ اثر ہو. اگر اثار نہیں ہے آپ, اب ہم نے اس کا ترجمہ قربانی کیا ہوا ہے. اب قربانی کا لفظ قرب سے ہے. قربانی یعنی قریب لانے کے لیے جو کام کیا جائے وہ قربانی ہے. آپ کسی کے قریب ہونا چاہتے ہیں, قربانی دیتے ہیں, اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں, آپ اپنے مال و دولت کی قربانی دیتے ہیں, یعنی اسے اپنے سے ہٹاتے ہیں تاکہ دوسرے کو قریب کر سکیں. یہ لفظ ہے قربانی کا ترجمہ. ایثار کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام کریں کہ دوسرے پہ اس کا اثر مرتب ہو, اور ایسا اثر مرتب ہو جو پازیٹو ہو. یہ ہے ایثار. اب ماں کیا کرتی ہے؟ بچوں کے لیے ایثار کر رہی ہے. کیا بچے ماں کے لیے ایثار کرتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو تربیت نہیں دی کسی نے, انہیں کسی نے یہ شعور ہی نہیں عطا کیا کہ بھئی تم نے دوسروں کے کام آنے, ضد نہیں کرنی, فرمائش کرو, ضد نہیں کرنی, لیکن تمہیں دوسروں کے کام آنا. غور کریں. اب ہم نے ماں نے بچوں کو صاحب بنا کے بٹھا دیا کہ یہ تو صاحب ہے, میرا بچہ تو بڑا افسر بنے گا. وہ گھر میں ہی افسری شروع کر دیتے ہیں, افسر بنتے نہیں ہیں. اماں پہ حکم چلا رہے ہیں, ابا پہ حکم چلا رہے ہیں, یہ کر دو تو یہ کر دو, تو یہ دے دو تو وہ دے دو. بچے کو کہیں بیٹے تم حکم نہ چلاؤ, اثار کرنا سیکھو. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ آپ کو خوش رکھے جی, کرتے رہیے قربانی. ہم ہر عید پہ, ہر عید پہ دمبا یا بکرا یا بیل ذبح کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ایک دن میرے بیٹے نے سوال پوچھا کہ کتنی دفعہ گزریں گے ہم پولیس رات سے. میں حیران رہ گیا کہ یہ بات تو اس نے صحیح کی. اس نے کہا ہر سال تو ہم کرتے ہیں, کتنے دمبوں میں بیٹھوں گا میں. میں نے کہا ارے باپ رے, میں نے تو کبھی نہیں سوچا. تم نے سوچا یار, شاباش. دیکھے نا, اسے میں نے سمجھایا کہ دیکھو بیٹے یہ سارا رسمیں ہیں, ہم ایک رسم کو نبھا رہے ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ بھئی حج پہ قربانی کی جاتی ہے, لہذا ہم جا نہیں سکے تو یہاں پہ قربانی دے کے اپنا ٹرک پورا کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک سوال کسی نے پوچھا تھا مجھ سے جب میں پڑھایا کرتا تھا, میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو وہ سوال اور اس کا جواب عرض کروں. سننا پسند کریں گے؟ بچوں نے سوال پوچھا مجھ سے, میں اس وقت پڑھاتا تھا دسویں جماعت کو. ٹھیک ہے؟ بچوں نے مجھ سے ایک دن شرارت کی اور سوال پوچھا کہ سر مرغی پہلے پیدا ہوئی یا انڈا؟ کبھی یہ سوال آیا آپ کے ذہن میں؟ تو میں نے پہلا جواب تو یہ عرض کیا کہ بھئی یہ ایک برین ٹیزر ہے، یعنی اس کے دونوں جواب ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے ایسے سوالوں کو ہم برین ٹیزر کہتے ہیں. پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو چیٹنگ ہو گئی، یہ تو میں نے بات تو سمجھائی نہیں. تو میں نے بات سمجھانے کے لیے سوچا اسی لمحے نا، یعنی تو میں نے بلیک بورڈ پہ ایک دائرہ بنایا، اس پہ لکھا انڈا، لاروا، پیوپا، ایڈلٹ، اور بچوں کو کہا کہ یہ دیکھو یہ انڈے سے لاروا، پیوپا، اور پھر ایڈلٹ، اور پھر انڈا، پھر لاروا، پیوپا، یہ ایک سائیکل ہے. آپ نے میٹرک میں یہ ضرور پڑھا ہوگا، مڈل میں پڑھا ہوگا لائف سائیکل، ہر چیز کا لائف سائیکل ہوتا ہے. تو سائیکل کا مطلب ہے کہ دائرہ. یہ ہمارے یہاں روحانیت میں بھی کہا جاتا ہے یا حیو یا قیوم پڑھنے والے پہ دائرہ غالب آ جاتا ہے. اب اس دائرے کا، یہ جو زندگی کا دائرہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے، بلکہ یہ جیومیٹری کا ایک مطلب ہے، مسلمہ ہے کہ آپ دائرے پہ کسی بھی جگہ انگلی رکھ دیں، نقطہ رکھ، کسی بھی نقطے پہ انگلی رکھ دیں تو وہ نقطہ دائرے کا نقطہ آغاز بھی ہے، اور وہی نقطہ دائرے کا اختتامی نقطہ بھی ہے. یعنی اگر آپ مرغی پہ انگلی رکھیں گے تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ انڈے پہ انگلی رکھیں گے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لائف سائیکل کو ہینڈل کر رہے ہیں. یہاں تک جواب دینے کے بعد مجھے خیال آیا کہ نہیں، اصل بات کچھ اور ہے، اور اللہ نے میرے کرم کیا اور میرے ذہن میں یہ بات آئی. یہ وہ دور تھا جب میں لوح قلم پڑھ رہا تھا، جب شروع کی تھی، تو میرے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی کہ اللہ نے پوری کائنات کو مکمل سوچا تھا، یعنی مرغی پوری سوچی گئی تھی، اس کے ساتھ مرغا بھی سوچا گیا تھا، شیر سوچا تھا تو شیرنی بھی ساتھ تھی، بکرا سوچا تو بکری بھی ساتھ تھی، ہر چیز جوڑوں میں بنائی گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ مرغی پوری کی پوری وجود میں آئی، اور پھر اس نے اپنی نو کو برقرار رکھنے کے لیے، یعنی اللہ نے اس کے اندر اپنی نو کو برقرار رکھنے کے لیے یہ انڈے بچے والا چکر چلا دیا، یعنی انسٹال کر دیا اس کے اندر. تو میں نے کہا جی مرغی پہلے پیدا ہوئی، لہذا آئندہ اس سوال پہ کبھی کوئی بحث نہیں ہوگی. کیسا لگا آپ کو؟ دیکھیں نا، اس طرح لاجیکل تھنکنگ کریں گے تو آپ کو ہر چیز کا جواب ملے گا. ورنہ یہ ہمارے ہاں، یہ جہاں ذرا سا بچے چار کتابیں پڑھ لیتے ہیں وہاں اکثر یہ شرارت کرتے ہیں کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی کہ انڈا، اور پھر عقل تھک کے بیٹھ جاتی ہے، اس کو ایکسپلور نہیں کرتی، اس کا جائزہ نہیں لیتی. اس طرح جائزہ لو، پھر دیکھیں نا، وحی کی طرزوں میں اللہ نے مدد کی نا. قرآن میں خلقنا زوجین کہہ کے اللہ نے واضح تو کر دیا کہ میں نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا، یعنی مکمل بنایا. تو مرغی نے اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے اپنی نسل کو، اگر مرغی انڈے نہ دیتی تو آج مرغیاں ہوتی؟ کبھی بھی نہ ہوتی. تو اس لیے مرغی پہلے پیدا ہوئی، پھر اس نے انڈے دیے، پھر اس کی نسل چلی. لہذا یہ کتنا بڑا انگمیٹک کوشچن جو تھا وہ ہم نے ریزالو کیا ہوا ہے. یہ میرا جی چاہا کہ آج آپ تجھے سنا. ٹھیک ہو گیا؟ کافی ہے؟
جی سر.
یا کسی نے اور پوچھنا ہے کچھ؟ چلیں ٹھیک ہے پھر رہتی ہے بات ٹھیک ہے نا جی.
اللہ
اللہ حافظ. اللہ حافظ.